عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج ہفتے وار تعطیل کی وجہ سے ایران میں اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں، لہذا آج کے پروگرام میں ہم ایران کی بعض خبر رساں ایجنسیوں کی اہم خبریں شامل کر رہے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران کی ارنا خبر رساں ایجنسی کی بعض اہم سرخیوں سے۔ حقیقت کو پابندیوں سے کچلا نہیں جا سکتا، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی۔ مقبوضہ سرزمینوں کی جانب جانے والے ہر جہاز کو ڈبو دیں گے، صہیونیوں کے حامیوں کو انصار اللہ کا انتباہ۔ صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں 1100 ایرانی شہری شہید اور 5700 زخمی ہوئے، مجرموں کو سزا دی جائے۔ اقوام متحدہ کو ایران کا کھلا خط۔ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ، جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی، موجودہ حالات میں مذاکرات کا امکان نہیں، وزیر خارجہ۔ غزہ، مزید 10 معصوم فلسطینی بچے شہید۔ اور سامعین، یہ ہیں مہر خبر رساں ایجنسی کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ اس بار 92 ملین ایرانیوں کا غصہ امریکی صدر کو اپنی لپیٹ میں لے گا، امام جمعہ تہران علی اکبری۔ امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے ہاتھوں غاصب اسرائیلی فوج کا اسکواڈ کمانڈر ہلاک۔ سپاہ پاسداران کی صہیونی اعلی کاروں کے خلاف کارروائی، دہشت گرد نیٹ ورک کا قلع قمع۔ ایران کو معمولی سمجھنے کی غلطی نہ کریں، فرانسیسی وزیر دفاع کا انتباہ۔ اور اب فارس خبر رساں ایجنسی کی کچھ اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل کے جرائم 21ویں صدی کے سیاہ ترین بابوں میں سے ایک ہیں، اسپینی وزیر اعظم۔ اقوام متحدہ کے اہلکار پر امریکی پابندیوں پر حماس کا رد عمل، اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے شہدا کی قبروں پر پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی حاضری اور سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ سامعین، اب پاکستانی اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ ہیں روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیاں۔ ڈیجیٹل میڈیا پاکستان اور چین کے درمیان نئی راہداری ہے۔ کراچی کی آبادی 2,30,00,000 سے بڑھ گئی۔ جعفر ایکسپریس ایک روز کے تعطل کے بعد دوبارہ بحال۔ پاکستان انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلی مودی سرکار کے دوہرے معیار پر برس پڑے۔ غزہ میں حماس سے جھڑپ، اسرائیلی فوج کا اسکواڈ کمانڈر ہلاک۔ اور پلاسٹک کے فضلے سے پیراسیٹامول تیار کی جا سکتی ہے، تحقیق۔ اور اب روزنامہ جسارت میں آج شائع ہونے والے ایک مضمون کے اہم اقتباسات۔ مضمون کا عنوان ہے انسانیت بمقابلہ استعمار، اہل غزہ اور آپریشن اورورا۔ مضمون نگار ہیں مسعود محبوب خان۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ قرآن بارہا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ باطل کی قوت وقتی ہے، مگر حق کی صداقت دائمی ہے۔ نبوت کے پیغام کا مرکزی محور ہی یہی ہے کہ ضعیف کو اس کا حق دیا جائے، یتیم کو نہ جھڑکا جائے، اور مظلوم کے لیے آواز بلند کی جائے۔ فلسطین اور خصوصاً غزہ آج امت مسلمہ کا مجروح دل ہے، وہ جگہ جہاں اذانیں توپوں کے سائے میں دی جاتی ہیں، وہ ماں جو اپنے لخت جگر کو کفن میں لپیٹ کر صبر کی چادر اوڑھ لیتی ہے وہ بچہ جو ملبے کے درمیان بھی کتاب تھامے بیٹھا ہے، یہ سب اسلامی روح مزاحمت کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ ایک سچے مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ ظلم کو نہ صرف پہچانے بلکہ اس کے خلاف قلم، زبان اور دعا کے ہر ممکن ذریعے سے جہاد کرے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ فلسطین کی مظلوم سرزمین خصوصاً غزہ گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی استعماری طاقتوں کی جارحیت، محاصرے اور مظالم کا شکار ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل اور اس کے عالمی سرپرستوں نے صرف فوجی طاقت سے نہیں بلکہ سیاسی، معاشی اور نفسیاتی حربوں سے بھی غزہ کے عوام کو ان کے حق وطن، حق حیات اور حق مزاحمت سے محروم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ حال ہی میں برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی ایک تحقیقاتی رپورٹ نے ایک نہایت ہی گھناونے منصوبے کو بے نقاب کیا ہے، جس کا نام ہے آپریشن اورورا۔ اس منصوبے کا مقصد ہے غزہ کے لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے وطن سے دھوکہ دہی کے ذریعے بے دخل کرنا۔ آپریشن اورورا کے تحت ایک مالیاتی ماڈل تیار کیا، خفیہ مالیاتی ماڈل ہے بوسٹن کنسلٹنگ گروپ BCG نے، جس میں اندازہ لگایا گیا کہ ہر فلسطینی کو تقریباً 9,000 ری لوکیشن پیکج کی ترغیب دے کر دوسرے ممالک میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ نصف ملین سے زیادہ افراد پر مشتمل تھا، جس پر مجموعی طور پر 4.5 ارب ڈالر کی لاگت متوقع تھی۔ جب یہ منصوبہ منظر عام پر آیا تو BCG نے دعویٰ کیا کہ یہ منصوبہ کمپنی کی پالیسی کے خلاف چند افراد کا ذاتی اقدام تھا۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ آپریشن اورورا کے ذریعے جس انسانی ہمدردی کا دعویٰ کیا گیا وہ در حقیقت استعمار کا نیا چہرہ ہے۔ یہ منصوبہ وہ کچھ چھیننے کی کوشش ہے جو اسرائیل مسلسل بمباری، محاصرے اور ظلم کے باوجود غزہ سے حاصل نہ کر سکا۔ فلسطینی عوام نے بارہا واضح کیا ہے کہ ہمیں ہماری شہادتوں، مصیبتوں اور قربانیوں کے بدلے کوئی زمین، کوئی سکون، کوئی رقم نہیں چاہیے، ہمیں اپنا وطن اور اپنی آزادی چاہیے۔ غزہ کے عوام محض امداد کے منتظر نہیں ہیں، وہ اپنی مزاحمت کی بدولت پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ہر بچہ جو اپنے کھنڈر گھر میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ماں جو اپنے بیٹے کی شہادت پر صبر کے ساتھ سجدہ شکر بجا لاتی ہے، ہر وہ نوجوان جو ملبے تلے سے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، وہ دراصل استعمار کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ہے۔ آج کا دور انسانی حقوق، عالمی قانون اور بین الاقوامی انصاف کا دعوے دار ہے، مگر جب معاملہ فلسطین کا آتا ہے تو وہی ادارے جو یوکرین، ہانگ کانگ یا روہنگیا کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں خاموش تماشائی بن جاتے ہیں۔ یہ منصوبہ صرف غزہ کے خلاف نہیں بلکہ تمام مظلوم اقوام کے خلاف ایک خطرناک نظیر ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم ہمیشہ نئے چہرے، نئے طریقے اور نئے بہانے اختیار کرتا ہے، مگر اس کا اصل مقصد ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، کمزور کو اس کی زمین، شناخت اور آزادی سے محروم کرنا۔ غزہ کے عوام نے ایک بار پھر پوری دنیا کو یاد دلایا ہے کہ نہ ہم اپنا وطن چھوڑیں گے نہ اپنی مزاحمت۔ ہمیں نہ صرف آپریشن اورورا جیسے منصوبوں کو بے نقاب کرنا ہے بلکہ ان کے خلاف مسلسل آواز بلند کرنی ہے۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ آج ہر ذی شعور انسان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ غزہ کے خلاف اس سفاک منصوبے کو صرف رد نہ کرے بلکہ اس کے خلاف ایک اخلاقی مورچہ قائم کرے کہ قلم کو تلوار بنائے، دعا کو ڈھال بنائے اور ظلم کے ہر چہرے کو بے نقاب کرنے کا عزم لے کر اٹھے۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبارات میں پہلے روزنامہ قومی آواز کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ بی جے پی آئین سے سیکولرزم اور سوشلزم مٹانا چاہتی ہے، دلتوں اور قبائلیوں کو لڑنا سیکھنا ہوگا، ملک ارجن کھڑگے۔ دہلی میں بنگالی باشندوں کو ہراساں کرنے کا الزام، ممتا بنرجی نے بی جے پی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مودی اور بھاگوت کو 75 سال کی دہلیز پر، کانگریس نے کہا اب ملک کو ملے گی آزادی۔ بہار میں ووٹرز کی خصوصی گہری نظر ثانی کا عمل تیزی کے ساتھ جاری، اب تک 66% فارم جمع۔ اور اگر کشمیر جنت ہے اور بنگال کا موازنہ اس سے کیا جا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، عمر عبداللہ کا بی جے پی پر طنز۔ اور سامعین، روزنامہ انقلاب نے آج کا اداریہ ٹرمپ کا خوف اور برکس کے زیر عنوان شائع کیا ہے۔ اداریہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ فی زمانہ صدر امریکہ ہی وہ شخص اور ادارہ ہے جو روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت تسلیم کیا جاتا ہے۔ جب تک دنیا دو قطبی تھی تب تک امریکی صدر کو یہ اعزاز، اگر یہ اعزاز ہے تو، حاصل نہیں تھا، مگر سوویت یونین کے انتشار کے بعد سے دنیا یک قطبی ہو گئی اور امریکہ کو سب سے بڑی طاقت مان لیا گیا۔ کون سب سے بڑی طاقت ہے اور کون اس سے کم، اس کا انحصار اس ملک کی معاشی قوت پر ہے۔ دنیا کی مت ماری گئی ہے، اس لیے تہذیب و ثقافت، علم و آگہی، فنون لطیفہ، تحقیق و تصنیف اور امن و سکون کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو معاشی قوت کو دے دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1990 کے بعد سے امریکہ بہادر ہی کا چرچا ہر طرف ہے۔ اس ملک کو اب ایسا صدر مل گیا ہے جو امریکہ کو گریٹ اگین بنانے کے فراق میں ہے، اور جو کچھ بھی اسے سوچتا ہے وہ اسے فرمان کی صورت جاری کر دیتا ہے۔ اسے سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ دنیا ملٹی پولر، کثیر قطبی نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو امریکہ کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے صدر امریکہ دنیا کی ہر اس تحریک و تنظیم پر جھلائے ہوئے ہیں جو اپنی طاقت بڑھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ انہیں چین ہی سے مخاصمت نہیں ہے، وہ ہندوستان سے بھی خار کھائے ہوئے ہیں۔ وہ روس کو بھی حد میں رکھنا چاہتے ہیں اور مشرق وسطی پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں جدید ٹیکنالوجی، بالخصوص سوشل میڈیا کے خاندان پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، جدید ٹیکنالوجی نے انسانی معاشرے میں کئی مثبت اور منفی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے گھر اور گھرانے کی تشویشوں میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ گھرانہ بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسمانی، روحانی اور عاطفی۔ گھرانے کے جسمانی حصے کو میاں بیوی اور دیگر افراد خاندان، اور نفسیاتی، روحانی اور عاطفی حصے کو خاندان میں موجود مہر و محبت مکمل کرتی ہے۔ خاندان کا جسمانی حصہ گھرانے کے ڈھانچے کو تشکیل دیتا ہے، اور روحانی اور عاطفی خصوصیات اس ڈھانچے میں روح و جان پھونکتی ہیں۔ جس خاندان میں مہر و محبت ختم ہو جائے تو اس خاندان کی گویا روح اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ جس بدقسمت خاندان میں مہر و محبت کا فقدان ہو جاتا ہے وہ خوشبختی، سعادت اور کامیابی و کامرانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ محبت اور عطوفت انسان کو حال اور مستقبل سے پر امید کرتی ہے، اور انسانی رشتوں اور تعلقات کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ ایک بہترین خاندان وہی خاندان ہوتا ہے جس کا بدن اور روح، یعنی خاندانی ڈھانچہ اور مہر و محبت دونوں صحیح و سالم اور مکمل ہوتی ہیں۔ آج عملی طور پر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا، بالخصوص انٹرنیٹ، ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ نے گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے بظاہر نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور کر دیا ہے۔ گھر کے افراد ایک چھت تلے نزدیک بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ گھرانے کے افراد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن آپس میں گفتگو کی بجائے واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی گرام اور اس طرح کے دیگر سوشل میڈیا کے وسائل میں مشغول رہتے ہیں۔ جس گھرانے میں سوشل میڈیا کے وسائل و امکانات نے گھر کر لیا ہے، وہاں گھرانے کے افراد کے مل بیٹھ کر گپ شپ لگانے اور ایک دوسرے کے حال احوال اور تبادلہ خیال اور ایک دوسرے سے باخبر رہنا ناپید ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس زاویے نے خاندانی نظام اور باہمی میل جول کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی جانے والی معلومات اور ان کے ذرائع اور منابع بھی عام طور پر غیر مستند ہونے کے ساتھ ساتھ غیر علمی اور اکثر معاشروں کے عملی تقاضوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان مطالب کے بے بنیاد ہونے کے باوجود معاشرے میں ان کی تاثیر اور اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی اور مجازی دنیا بظاہر ایک دوسرے کے متضاد ہے، لیکن آج کی سائبر اور سوشل میڈیا کی دنیا نے مجاز کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے، اور حقیقت کہیں دور اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ سماجی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال خاندان کے عاطفی اور مہر و محبت کے رشتوں اور رابطوں کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے بعض گھرانوں میں خاندان کے افراد کی باہمی گفتگو کا دورانیہ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ تک رہ گیا ہے۔ بعض خاندانوں میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی بدولت اختلافات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں بیوی بھی اس مصیبت سے محفوظ نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا کے استعمال نے ان کے درمیان تعلقات کو کافی حد تک سرد کر دیا ہے۔ زندگی کے دونوں پارٹنر آپس میں رابطوں کی بجائے دوسروں سے زیادہ رابطے میں ہیں۔ اس طرح کے رابطوں کی وجہ سے باہمی اعتماد میں کمی ایک لازمی امر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب اعتماد کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے خاندان، بلکہ بعض اوقات ازدواجی زندگی کے خاتمے اور باہمی جدائی پر منتج ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس وقت یہ ذریعہ عوام الناس میں فحاشی، عریانی، پورنوگرافی اور ننگی فلموں اور ڈراموں کی تشہیر کا بھی سب سے آسان ذریعہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف صفحات پر معاشرتی اقدار کے خلاف، دینی تعلیمات کے مخالف اور نفسیاتی بیماریوں کو پھیلانے والی یہ فلمیں، کلپ اور ڈرامے نئی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا فرد انتہائی کم قیمت پر ان دین اور اقدار مخالف پروگراموں کو بڑی آسانی سے کہیں بھی بیٹھ کر اپنے چھوٹے سے موبائل سیٹ پر آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود یہ غیر اخلاقی مواد نئی نسلوں کو دیمک کی طرح اندر اندر سے چاٹ رہا ہے، اور انہیں حقیقت اور انسان دوستی کے راستے سے منحرف کر رہا ہے۔ ان سائٹوں اور صفحات پر مغربی کلچر کا انتہائی ناپسندیدہ پہلو نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ مغرب کا یہ کلچر دنیا کی دوسری ثقافتوں کے لیے زہر قاتل ہے، اور معاشرے کی بنیادی اقدار کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے۔ فلموں، ڈراموں کے علاوہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر گیمز بھی اپنے منفی پہلو کے حوالے سے نئی نسل کے لیے کم نقصان دہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی ممنوع کمپیوٹر گیمز ایک معمولی اینٹی فلٹر یا فلٹر شکن اور مخصوص کمپیوٹر پروسیس سے ہر صارف تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ دوسری طرف بہت سی مفت اور معمولی قیمت پر ایسی سائٹس اور کمپیوٹر صفحات میسر ہیں جن کو کمپیوٹر کا معمولی علم رکھنے والا بھی آسانی سے استعمال میں لا کر ممنوع ویڈیو گیمز اور ممنوع صفحات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اس کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسے سوشل میڈیا کے بغیر زندگی ادھوری اور نامکمل نظر آتی ہے۔ وہ گھر، دفتر، گاڑی، گویا ہر جگہ پر اس سے منسلک اور اس میں منہمک رہنا پسند کرتا ہے۔ اس نشے نے بھی خاندانی زندگی، بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق نشہ ایک طرح کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے اور بہت سے لوگ انٹرنیٹ کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ دیوانہ وار انٹرنیٹ کے استعمال کے قائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سماجی زندگی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے اور صارف خود بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوشہ نشینی اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں غرق ہونا پسند کرتا ہے۔ معروف محقق فلپ بولٹن نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے 265 افراد پر 2 سال تک تحقیقی کام انجام دیا۔ فلپ کی تحقیق کے نتائج کے مطابق انٹرنیٹ کے استعمال نے ان افراد کو گوشہ نشینی میں مبتلا کر کے افسردگی اور ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیا۔ ان افراد کے روابط کا واحد ذریعہ انٹرنیٹ رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے سے کٹ گئے اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے سے مکمل طور پر الگ تھلگ ہو کر رہ گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، جہاں نوجوانوں کی تعداد آبادی کی شرح کے حوالے سے زیادہ ہے، اس میں بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کے نشے کے بہت سے منفی اثرات برآمد ہوئے ہیں، جن میں تعلیمی میدان میں کمزوری، معاشرتی رابطوں میں کمی، خاندان کے افراد کے درمیان مہر و محبت اور میل جول میں فقدان، اور صارف کا اجتماعی زندگی سے انفرادی زندگی کی طرف رجحان خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اسی حوالے سے فرماتے ہیں، جب انسانی جسم کا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے تو سب کو خطرے کا احساس ہونے لگتا ہے اور اس حوالے سے خبردار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شہر میں آلودگی بڑھ جائے تو خبردار کیا جاتا ہے کہ فلاں شہر میں آلودگی کی شرح بڑھ گئی ہے، لہذا احتیاط کی جائے۔ بے شک یہ فضائی آلودگیاں نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ انسان کے بدن، پھیپھڑوں، اعصاب اور خون وغیرہ کے لیے خطرناک ہیں، لیکن ثقافتی آلودگی کیا ہے؟ کیا کسی معاشرے کا کلچر اور اس کی ثقافت بھی آلودہ ہو سکتی ہے؟ کیا ثقافتی آلودگی سے پاک ہونا اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ جب کسی ملک کی ثقافتی فضا شہوت، فحاشی، عریانی، بےہودگی، منشیات اور دیگر اخلاقی رذائل سے آلودہ ہو جائے تو اس معاشرے کی فضا مذکورہ آلودگیوں سے بھر جاتی ہے، تو کیا اس طرح کے آلودہ ثقافتی فضا اور ماحول میں سانس لینا نقصان دہ نہیں ہے؟ بظاہر متمدن دنیا میں ابھی تک خاندانی تعلقات اور رشتوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ اس مسئلے پر ماہرین سماجیات کی توجہ تیزی سے مبذول ہو رہی ہے، جو یقیناً خوش آئند ہے۔ عصر حاضر کے معروف دانشور بلزاک کا کہنا ہے، ایک اچھی ازدواجی زندگی کے لیے شائستہ قطب نما اور رہنما کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ گھر اور گھرانے کی اکائی کی اصلاح اور تعمیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر معاشرہ گھر اور گھرانے سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ اگر گھرانہ صحیح راستے پر ہوگا تو معاشرہ خود بخود صحیح سمت میں حرکت کرے گا۔ خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں خاندانوں کی تشکیل ضروری ہے، اور اس کے لیے نوجوانوں کو شادی کرنے اور ازدواجی زندگی شروع کرنے کے حوالے سے ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ہم فکر اور ہم آہنگ اور دونوں کے درمیان تعلقات اور اعتماد کی اعلیٰ سطح ہونی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا سب سے زیادہ با اعتماد اور محرم راز سمجھے۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دو برابر کے حصہ دار اور پارٹنر ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو مکمل کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی زندگیوں کو مطمئن اور بھرپور بنانے کے لیے دونوں کا باہمی اعتماد بنیادی شرط ہے۔ مطمئن ازدواجی زندگی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھی اور دوست ہونا ضروری ہے۔ البتہ بعض اوقات کسی شادی شدہ جوڑے میں ہم آہنگی اور تفاہم پیدا نہیں ہو رہا ہو تو اس صورت میں اجرت پسندی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جدائی اور طلاق سے پہلے آخری حد تک تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا اس میں خیر کثیر قرار دے دے۔
اسلام دشمنی کا
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران پر صہیونی و امریکی جارحیت کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی میڈیا سے گفتگو، 12 روزہ جنگ میں رہبر انقلاب اسلامی کے لاسانی کردار کی قدردانی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پنجاب جانے والے 9 مسافروں کا بسوں سے اتار کر قتل، صدر اور وزیراعظم سمیت اعلی حکام نے شدید مذمت کی۔ یمنی مبصر نے کہا ہے کہ شہید نصر اللہ کے بعد شیخ نعیم قاسم نے حزب اللہ کو نئی طاقت عطا کی ہے۔ غزہ میں فلسطینی مجاہدین کی صہیونی فوج پر کاری ضربے، متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی۔ اور یمن کے مسلسل حملوں سے پریشان صہیونی حکومت نے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ایران نے صہیونی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے اس کے دفاعی نظام کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ یا مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران نے دشمن کے حملے کے 17 گھنٹے بعد 150 میزائل داغے، جن کا مقابلہ کرنے میں صہیونی دفاعی نظام بری طرح سے ناکام رہا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے صہیونی حکومت کے ساتھ حالیہ 12 روزہ جنگ میں رہبر انقلاب اسلامی کے انتہائی اہم اور گرا قدر کردار کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کے اچانک حملے کے بعد فوج وقتی طور پر ایک صدمے میں تھی، لیکن
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے صرف چند گھنٹوں میں فوج کو سنبھالا اور براہ راست جنگی ہیڈ کوارٹر جا کر فوجی کمانڈروں کی رہنمائی کی۔ محمد باقر قالی باف نے کہا کہ جس طرح سن 1980 کی جنگ کے دوران رہبر انقلاب اسلامی جنگی فیصلے کرتے تھے، اسی طرح اس بار بھی آپ نے خود موجود رہ کر رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے بتایا کہ دشمن کے حملے کے صرف 17 گھنٹے بعد ایران نے 150 میزائل صہنی علاقوں پر فائر کیا، جس کے نتیجے میں صہنی فوجی مراکز اور ان کا دفاعی نظام تباہ ہو گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ یہ جنگ ہمارے لیے ایک عملی تجربہ بھی ثابت ہوئی، جس میں ہم نے اپنے میزائل سسٹم کو آزمایا۔ جنگ کے دوران ہمارے منصوبے مسلسل اپ ڈیٹ ہوتے رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینی ذرائع کے مطابق اس جنگ میں ان کے 3,520 فوجی زخمی ہوئے۔ اس تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہلاکتیں 500 سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ملک کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان میں ایک دہشت گرد ٹولے کا بھانڈا پھوڑ کر اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے جنوب مشرق میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں اسلحہ، بم اور گولیاں برآمد کر کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک یا گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج نے نیک شہر کے علاقے میں ایک دہشت گرد گروہ کے محفوظ ٹھکانے کا پتہ لگا کر وہاں سے بڑی مقدار میں جنگی ساز و سامان برآمد کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب چابہار میں سپاہ کے انٹیلیجنس کو عوامی تعاون کے ذریعے 114 ہاٹ لائن نمبر پر مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دی گئی۔ اس آپریشن میں 6 دہشت گرد ہلاک یا گرفتار کر لیے گئے۔ چابہار اور نیک شہر میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، جن میں 13 عدد بم، 8 وائرلیس ڈیوائس اور دھماکہ خیز مواد کے علاوہ 2 گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران ہر دور میں اور ہر سرزمین پر مظلوم کے ساتھ دینے کو اپنا دینی اور انسانی فریضہ سمجھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سربرنسٹا میں نسل کشی کی 30ویں برسی کے موقع پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایران ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہے گا، چاہے وہ بوسنیا و ہرزوگوینیا میں ہوں یا پھر فلسطین میں۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال اقوام متحدہ نے 11 جولائی کو سربرنسٹا نسل کشی سے منسوب کیا تھا۔ یہ دن ان سبھی کے لیے باعث شرم ہے جو یا تو اس ہولناک جرم میں شریک تھے یا جنہوں نے اپنی خاموشی کے ذریعے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا راستہ ہموار کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دلخراز سانحے کی 30ویں برسی کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران اس نسل کشی کے بے گناہ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ان کے لواحقین سے اپنی یکجہتی کا اعلان کرتا ہے۔ عباس عراقچی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا نے واقعی سربرنسٹا کے سانحے سے سبق سیکھا ہوتا تو آج ہمیں غزہ میں مسلمانوں کی ایک نئی نسل کشی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے فرانسیسی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ وقار اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ فرانسیسی اخبار لے مون کو انٹرویو دیتے ہوئے عباس عراقچی نے واضح کیا کہ امریکہ کو سب سے پہلے اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا اور اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ وہ مذاکرات کے دوران کسی بھی قسم کی جارحیت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ وقار، منطق اور باہمی احترام کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس وقت بھی بعض دوست ممالک یا مصالحت کاروں کے ذریعے ایک سفارتی ہاٹ لائن قائم کی جا رہی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ سفارتکاری دو طرفہ معاملہ ہے، چونکہ امریکہ نے ہی مذاکرات کا سلسلہ توڑ کر جارحیت کا آغاز کیا، اس لیے اب ضروری ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرے اور واضح طور پر اپنا طرز عمل بدلے۔ ہمیں اس بات کی ضمانت درکار ہے کہ آئندہ بات چیت کے دوران امریکہ کسی قسم کی فوجی کارروائی سے باز رہے گا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے کی پاکستان کے صدر اور وزیراعظم سمیت مختلف اعلی حکام نے شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردی کے ایک واقعے میں 9 مسافروں کو قتل کیے جانے کے واقعے کی پاکستان کے صدر وزیر اعظم سمیت مختلف اعلی حکام نے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات سے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کا حکومت کا عزم نہ صرف متاثر نہیں ہوگا بلکہ یہ عزم اور زیادہ بھی مضبوط ہوگا۔ دوسری جانب جوب میں بسوں سے اتار کر قتل کیے جانے والے 9 مسافروں کی میتیں ڈیرہ غازی خان منتقل کرنے کے بعد آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ حکام کے مطابق تمام افراد کو بلوچستان سے پنجاب آتے ہوئے جوب کے علاقے ڈب سرا ڈاکئی میں شناخت کر کے بسوں سے اغوا کیا گیا اور پھر وہاں گولی ماری گئی۔ مقتول 9 مسافروں میں لودھرا کی تحصیل دنیا پور کے 2 بھائی جابر اور عثمان بھی شامل ہیں، جو اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کوئٹہ سے روانہ ہوئے تھے۔ دونوں بھائیوں کی فیملیز کی خواتین اور بچوں کے سامنے دہشت گردوں نے عثمان اور جابر کو بس سے اتارا اور پہاڑوں پر لے جا کر قتل کیا۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا ضرور دی جائے گی۔ یمنی مبصر نے کہا ہے کہ شہید نصر اللہ کے بعد شیخ نعیم قاسم نے خلا کو پر کر کے حزب اللہ لبنان کو نئی طاقت عطا کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ ایک نازک اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہی ہے، جہاں قیادت کی تبدیلی اور علاقائی تناؤ کے باوجود اس کی طاقت اور استقامت میں کمی نہیں آئی۔ شہید سید حسن نصر اللہ کے بعد شیخ نعیم قاسم کی قیادت میں حزب اللہ نے نہ صرف اپنا داخلی اتحاد برقرار رکھا بلکہ سہنی دشمن کے خلاف براہ راست مقابلے کی تیاری کا اعلان کر کے ایک مضبوط پیغام بھی دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان اور کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں معروف یمنی مبصر الحمد الشامی نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کے حالیہ بیانات اور موقف پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیانات لبنان کی قومی سلامتی کے ضامن ہیں۔ لبنان کی خود مختاری کا دار و مدار مقاومت کے پاس موجود ہتھیاروں کے تحفظ پر ہے۔ مصر کے جامعۃ الازہر نے گزشتہ دنوں مقبوضہ فلسطین کا دورہ کر کے صہیونی ٹولے کے صدر سے ملاقات کرنے والے بعض یورپی علماء پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ جامعۃ الازہر نے اپنے جاری کردہ بیان میں یورپی ائمہ جماعت کے زیر عنوان مقبوضہ فلسطین کا دورہ کرنے اور پھر صہیونی صدر اسحاق ہرتزوگ سے ملاقات کرنے والوں کو ایک منحرف گروہ قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے نمائندے نہیں تھے۔ فیس بک پر پوسٹ کردہ اپنے بیان میں الازہر نے کہا کہ نام نہاد اماموں نے مقبوضہ فلسطین کا سفر کر کے 20 ماہ سے جاری بے گناہ فلسطینی عوام کی نسل کشی، مسلسل قتل و غارت اور ان کے مصائب و آلام پر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ الازہر نے مزید کہا کہ وہ اس سفر کی شدید مذمت کرتا ہے۔ سفر کرنے والوں کی بصارت اور بصیرت اندھی ہے۔ فلسطینی عوام کے دکھ درد کے بارے میں ان کے جذبات و احساسات بے حسی کا شکار ہیں، گویا کہ ان لوگوں کا فلسطینی عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انسانی، مذہبی یا اخلاقی رشتہ ہی نہیں ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے غزہ میں صہیونی دہشت گردوں پر ایک اور کاری ضرب لگائی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی جوانوں نے غزہ کے خان یونس علاقے میں اس عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں صہیونی دہشت گرد موجود تھے۔ اس حملے میں کم از کم 2 کے ہلاک اور 6 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ مقامی وقت کے مطابق 8 بجے کچھ صہیونی فوجی خان یونس کی ایک عمارت میں داخل ہوئے اور وہاں تلاشی کے عمل میں مصروف تھے کہ عمارت میں دھماکہ ہو گیا۔ فلسطینی جوانوں کے اس آپریشن کے بعد مقبوضہ فلسطین کے 2 اسپتالوں سوروکا اور آسوتا کو الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک ہیلی کاپٹر کو علاقے کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس سے قبل صہیونی ذرائع نے خان یونس میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ جھڑپ کے دوران اپنے اسکواڈ کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ یاد رہے کہ 3 روز قبل بھی فلسطینی مجاہدین نے شمالی غزہ میں گھات لگا کر صہیونی دہشت گردوں پر حملہ کیا تھا۔ فلسطین کی حمایت میں یمن کے مسلسل حملوں سے پریشان صہیونی حکومت نے امریکہ سے مدد کی دہائی کی ہے۔ صہیونی حکومت کے کان نیوز نیٹورک نے انکشاف کیا ہے کہ یمن کے حملوں کو روکنے میں ناکام نیتن یاہو کی کابینہ نے ایک اشتعال انگیز قدم اٹھاتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کے خلاف اپنے حملوں کا پھر سے آغاز کرے اور اس ملک سے مقابلہ کرنے کی غرض سے ایک اتحاد تشکیل دے۔ کان کے مطابق نیتن یاہو کے دورے واشنگٹن کے آخری دن یہ مطالبہ امریکہ سے کیا گیا ہے۔ صہیونی حکام نے امریکی فریق سے کہا ہے کہ یمن کی تحریک انصار اللہ کی جانب سے مسلسل بحری حملے اب صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہ گئے۔ پیغام میں تل ابیب نے یمنی اہداف کے خلاف شدید نوعیت کے مشترکہ آپریشنز کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کاروائیاں صرف اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملوں تک ہی محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان میں امریکی فضائی حملوں کا دوبارہ آغاز اور دیگر ممالک کی شرکت سے علاقائی اتحاد کی تشکیل بھی شامل ہونا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے اپنے 5 عناصر کے ہلاک اور کم از کم 10 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ ادھر ریڈیو اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 890 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑوسی ملک کینیڈا پر 35% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اگلے ماہ کینیڈا سے درآمدات پر 35% ٹیرف عائد کرے گا، جبکہ بیشتر تجارتی شراکت داروں پر 15% یا 20% ٹیرف پر غور کیا جائے گا۔ جمعرات کے روز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری کردہ ایک خط میں ٹرمپ نے کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی کو بتایا کہ نئی شرح 1 اگست سے نافذ العمل ہوگی۔ ٹرمپ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر کینیڈا نے جوابی کارروائی کی تو اس میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ خط پیر سے اب تک ٹرمپ کے جاری کردہ 20 خطوط میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر گزشتہ دنوں درجنوں ملکوں کو تجارتی جنگ کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ اور ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے وزیراعظم نریندر مودی کی بڑھتی عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں اقتدار سے سبکدوش ہو جانے کا مشورہ دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق راشٹریہ سیوک سنگ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کے اس بیان پر کانگریس نے رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص 75 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ کانگریس نے اس بیان کو نہ صرف وزیراعظم نریندر مودی کے لیے اشارہ قرار دیا بلکہ اسے ایک سیاسی خوشخبری سے بھی تعبیر کیا۔ پون کھیرا نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ موہن بھاگوت نے خوشخبری دی کہ 75 سال کی عمر کے بعد انسان کو دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ خوشخبری اس لیے ہے کہ 11 ستمبر کو موہن بھاگوت خود 75 سال کے ہو رہے ہیں اور 17 ستمبر کو نریندر مودی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر نریندر مودی سیاست میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے، شاید وہ بالی ووڈ میں ہوتے، لیکن وہ بالی ووڈ میں نہیں گئے اور بالی ووڈ بچ گیا لیکن ملک نہیں بچ پایا۔ خیال ہے کہ بی جے پی نے کانگریس رہنما کے اس بیان پر کڑی تنقید کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔ سامعین، گناہ انسان کے جسم اور روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ گناہ کی سیاہی اس کے اندر موجود خزانوں کو پروان چڑھنے نہیں دیتی اور اسے مقصد سے دور کر دیتی ہے، جبکہ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو تاکہ تمہارے دل حکمت سے لبریز ہو جائیں۔ اور سامعین، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ ایک نیک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دے۔ وہ ہر وقت اس کھوج میں لگا رہتا ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کون سا ہے۔ 3 بہترین عمل بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں بہترین اعمال میں سے ہیں: نفس کے خلاف جہاد کرنا، خواہشات پر قابو پانا، اور دنیا سے بے اعتنائی کرنا۔ اور سامعین، اب لیجئے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سرکار نے نواز ہے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے کے